ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وقال فيه من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وإتق رغبته من النار وقال فيه واستقصروا فيه من أربع خصال خصلتين تردون بها ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما وأما الخصلتان اللتان ترزون بهما ربكم وشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوزي شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم سب کو وہاں تک کی زندگی دی کہ ہم نے اس مہینے کو پایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ قرآن پاک میں رمضان کے متعلق باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں۔ رمضان کے مہینے کا تذکرہ تو اسی آیت میں ہے، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور شب قدر کا تذکرہ سورہ قدر کے اندر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ قرآن پاک کا وہ نزول ہے جو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا، اور اس کا دوسرا نزول وہ ہے جو آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ جب غار حرا میں اپنی خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اس موقع پر حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے بھینچا، چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا، اقرا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ماں انا بقاری۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، چھوڑ کر پھر فرمایا، اقرا۔ پھر یہی بات ہوئی، تین مرتبہ یہ صورت پیش آئی، اور اس کے بعد پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ صورت، اس کی ابتدائی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور محمد ابن اسحاق جو امام المغازی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے رمضان المبارک میں 17ویں تاریخ کو پیش آیا، اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا بھی رمضان المبارک ہی کے اندر ہوئی، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو رمضان کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، وہ سب جو ہیں وہ رمضان ہی کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحف جو ہیں وہ پہلی یا تیسری رمضان کو آپ کو دیے گئے، اور توریت 6 رمضان کو حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی، زبور 12 یا 18 رمضان کو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی، اور انجیل 12 یا 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کو رمضان کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن بھی، قرآن پاک بھی رمضان ہی کے اندر پورا اس کا جو نزول پہلا ہوا تھا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ رمضان میں شب قدر میں ہوا، اور دوسرا نزول اس کی شروعات بھی رمضان ہی کے اندر ہوئی۔ تو بہرحال اسی مناسبت کی وجہ سے ہمارے اکابر کے یہاں رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً وہ اپنے عام معمولات ادا کرنے کے بعد باقی سارا وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں استعمال کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ رمضان کو جو مناسبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس مہینے کے اندر جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جو ابھی اس کے کچھ اجزاء میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو شعبان کے آخری دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا، ایوہ الناس قد ازل لکم شہر عظیم، اے لوگو، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی گویا وہ آنا ہی چاہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہمارے پاس آ رہا ہو تو اس کا سایہ پہلے ہم پر پڑتا ہے، پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو گویا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارکن ایسا جو عظمت والا ہونے کے ساتھ ساتھ برکت والا بھی ہے، اور اس کی ایک بڑی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یہ شب قدر ہے، اور اس کی فضیلت میں قرآن پاک میں مستقل سورہ قدر نازل ہوئی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں اگلی امتوں کی عمریں لائی گئی، اگلی امتوں کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طویل طویل لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی، جبکہ اس امت کی عمریں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اعمار عمری اعمار امتی بین ستین و سبین، کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، عموماً امت محمدیہ کے افراد اسی عمر میں جا کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو آگے بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر سلسلہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر بڑا دل میں دکھ ہوا کہ میری امت کی عمریں جب کم ہیں تو بہرحال وہ عبادت کے اندر اگلی امتوں کے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، اور اس پر آپ کو ایک دکھ کا احساس ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر سورہ قدر نازل فرمائی جس میں بتلایا گیا کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی یہ اس میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بیان فرمایا اور بتلایا گیا کہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ 83 سال اور 4 مہینے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو پوری زندگی میں ایسی 10 راتیں یعنی یہ شب قدر 10 مل جائیں عبادت کے لیے تو گویا 833 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ بہرحال اس صورت کے نزول پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو دوسری امتوں سے عبادت کے اندر بڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اسی شب قدر ہی کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ شروع میں تو پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا، پھر آخری عشرے کا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس رات کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا تھا وہ آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ بہت ساری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے، ویسے بھی آخری عشرے کی 10 رات اگر کوئی آدمی عبادت کا اہتمام کر لے تو بڑی آسانی سے یہ رات اس کو میسر آ جا سکتی ہے، یہ رات بھی میسر آئے گی اور اس کی برکت سے باقی 9 راتوں کی عبادت کا بھی اس کو موقع ملے گا۔ تو بہرحال یہ جو اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کو مشروع فرمایا، آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام کیا، آپ کے بعد حضرات صحابہ، حضرات امہات المومنین اور علماء امت اور اکابرین امت اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو شب قدر کی عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ بھی اب 2-1 روز میں شروع ہونے والا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے اعتکاف کا اہتمام کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اس رات میں عبادت کا موقع ملے۔ یہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو گویا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور چاہے وہ آرام بھی کرتا ہو، سو رہا ہو، اس کا سونا بھی گویا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے طریقہ ہوگا شب قدر کو حاصل کرنے کا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ کی جائے, اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہے اس رات کو پانے کا اہتمام کریں, اور وہ اعتکاف کے ذریعے سے پائی جاتی ہے, پائی جا سکتی ہے. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا, اور اس مہینے کی راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کو اللہ نے نفل, ویسے تو تراویح سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو سنت قرار دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو امت کے اندر مشروع فرمایا. تو بہرحال یہ دو عبادتیں ہیں جو اس مہینے میں خصوصیت سے کی جاتی ہیں. روزہ یہ تو اسلام کے ان پانچ فرائض میں سے ہے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے. تو روزہ جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے, اور روزہ اور نماز یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر جو عاقل بالغ ہو لازم ہوتی ہے, اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی شرطیں نہیں. جبکہ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب کا مالک ہونا اور حج کے لیے استطاعت کا ہونا یہ شرط قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال روزہ جو ہے اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے, اور روزے کو جیسا کہ اس کا حق ہے صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. روزے کے متعلق علماء نے مختلف آداب لکھے ہیں کہ ان کا خصوصی اہتمام کیا جائے. جو آدمی ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھے گا, امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ روزہ شرف قبولیت حاصل کرے, اس میں اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے خصوصیت کے ساتھ بچانے کا اہتمام اور کوشش ہونی چاہیے. چنانچہ روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کرے. آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ نے یہ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے. جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کے استعمال سے اپنے آپ کو روکا جائے. قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. گویا آنکھوں کی حفاظت کا یہ حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ دیا ہے, اور حدیث میں آتا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام الشیطان, بد نگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے, اور جس آدمی نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ایسا جو ہے نور پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے. اس لیے یہ بد نگاہی جو ہے وہ آدمی کے ایمان کو جو ہے خراب کر دیتی. بد نگاہی سے اپنے آپ کو خصوصیت سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بد نگاہی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. آج کل موبائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے لوگ روزے کی حالت میں روزے کا وقت کاٹنے کے لیے گزارنے کے لیے موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں, اور اس کے اندر وہ فحش تصویرات اور دوسری ایسی چیزیں جو شرعاً ممنوع ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ضرورت ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو. اور دوسرا ادب جو بتایا گیا ہے زبان کی حفاظت, یعنی روزے کی حالت میں ایسی باتیں جو ہمیں بولنی نہیں چاہیے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے, جیسے جھوٹ, غیبت, کسی کے اوپر تہمت لگانا, اور اس کے علاوہ اس طرح کی ایسی چیزیں جو زبان کے گناہوں میں شمار کی گئی ہیں. اپنے آپ کو اس سے بھی بچانے کا اہتمام ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈال ہے بشرطے کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. پہلے زمانے میں جبکہ تلواروں سے, تیروں سے اور نیزوں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی, لڑنے والے دشمن کے وار سے حفاظت کے لیے ڈال کو استعمال کرتے تھے۔ تو ڈال اگر صحیح سالی میں ہے, پھٹی ہوئی نہیں ہے, تب تو وہ سامنے والے دشمن کے وار کو روک سکتی ہے, اور اگر وہ پھٹی ہوئی ہے تو وار نہیں روکا جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زبان کی حفاظت نہیں کریں گے, آپ کا روزہ جو شیطان اور نفس کے حملوں سے ڈھال کا کام دیتا ہے وہ پھٹ جائے گا, اور آپ اپنے آپ کو ان کے حملوں سے بچا نہیں سکیں گے۔ ضرورت ہے اس کی روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرا جو ادب بتایا گیا ہے, کان کی حفاظت, یعنی ایسی چیزیں جن کو سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور جن چیزوں کا بولنا منع ہے, جیسے غیبت, غیبت کا کرنا منع ہے تو اس کا سننا بھی منع ہے, جھوٹ بولنا منع ہے تو جھوٹ کا سننا بھی منع ہے, اس طرح بہرحال اپنے کان کو ایسی تمام چیزوں سے بچانے کا اہتمام۔ بہت سے لوگ کانا سننے کے ایسے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کو سنے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا, نیند نہیں آتی, 24 گھنٹے اپنے کانوں سے لگائے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز روزے کو ختم کر دیتی ہے, روزہ باقی نہیں رہتا اس سے, یعنی اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھا ادب یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے اعضاء کو, یعنی ان تین کے علاوہ باقی جو اعضاء ہیں, ان کو بھی ہر قسم کے ان تمام گناہوں سے جو ان اعضاء سے صادر ہو سکتے ہیں, ان سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ اپنے روزے کو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے صحیح انداز میں اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایسا اگر ہم کر پائیں گے تو انشاءاللہ روزے کے جو حقیقی فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ کل روزے کا جو فائدہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع فرمایا ہے میں پیش کروں گا۔ اور یہاں ابھی تو رمضان کے مہینے کی خصوصیات چل رہی تھی, چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو اللہ نے نفل قرار دیا۔ اور ایک عجیب بات اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ جو آدمی اس میں کوئی نیک کام کرے گا, نیک کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا, تو وہ ایسا اس کو ثواب ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کرنے کا, یعنی رمضان میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ملتا ہے, اور جو آدمی اس میں فرض ادا کرے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا غیر رمضان میں 70-70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو گویا ثواب کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ویسے جو ہے وہ نیکیوں کا موسم اور سیزن ہے, ہمارے یہاں تو جب کوئی سیزن آتا ہے کسی چیز کا تو اس کی وجہ سے جو ہے ان چیزوں اس کے بھاؤ میں کوئی یہ نہیں ہوتا, فرق نہیں ہوتا, قیمت بڑھتی نہیں ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ وہ سیزن کے اندر بکری تو زیادہ ہوتی نہیں ہے, اتنی بھاؤ وہی رہتا ہے, لیکن یہاں رمضان میں بکری کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرماتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرض کے برابر۔ ہمارے یہاں گجرات کے بزرگوں میں ماضی قریب میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ عمر قدو گزرے ہیں, جو جامعہ حسینیہ راندیر کے شیخ الحدیث تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں ڈابیل میں سب سے پہلا رمضان 1971 میں جب یہاں رمضان گزارا گیا تھا خانقاہ لائن سے, تو حضرت تشریف لائے تھے اور حضرت نے اس موقع پر ہم لوگوں کی بڑی جو ہے وہ ہمت افزائی فرمائی, تو بیان دیا اس میں ایک بات بڑی عجیب فرمائی کہ بھئی دیکھو یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوہا سونے کے بھاؤ بکتا ہے, اس لیے کہ نفل کا ثواب جب فرض کے برابر ہو جائے تو اس کی تعبیر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے, اس موقع سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید کل اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم أغننا بالعلم زيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اے اللہ یہ عشرہ تو نے مغفرت کا عشرہ بنایا ہے، اگرچہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں جو ہمارے لیے مغفرت کو واجب کرنے والا ہو، مگر تیرے کرم سے اے اللہ تیرے کرم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ جہاں تو اپنے دوسرے بندوں کی بخشش کرے گا وہاں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اس ماہ مبارک کے برکات ثمرات فوائد و انوار سے ہم کو مالا مال فرما، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو جیسا کہ تیرے نیک بندوں نے وصول کیا وصول کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، نمازیں با جماعت اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام نصیب فرما، اللہ تسبیحات کا دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی معصیت سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی اے اللہ ہمیں عادت ڈال دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچنے والے بن جائیں، اے اللہ ہم سے کسی بھی معصیت کا صدور نہ ہو، ہمیشہ تیری مرضیات پر چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ یہ بلا یہ مصیبت یہ بیماری جو پورے عالم پر مسلط ہوئی ہے اپنے فضل سے اس کو اٹھا لے، اپنے بندوں کی حفاظت فرما جو اس کے اندر مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اور جو محفوظ ہیں اللہ آئندہ بھی ان کی حفاظت فرما، اور جو اس کی نظر ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔